मंगल 27 नवंबर के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। भारतीय बहरिया का दावा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें अब भी हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग इन आवर नेबरिंग कंट्री, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल देयर।
क्या सिर्फ ये वार्निंग है तजियाकार?
पहली बार इंडिया ने नेवल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वो भी काफी बढ़ा ली है।
तफसीलन ये मौजू और लंदन से रेडियो सैरबीन का आखिरी हफ्ता आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। इंडियन बहरिया के सरबरा एडमिरल सुनील लांबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान में अब भी दहशतगर्दों को तरबियत देने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। खबर की तफसीलात सुनिए आबिद हुसैन से।
इंडियन बहरिया के सरबरा ने यह दावा मुंबई हमलों के 10 बरस की तकमील के मौके पर बीबीसी को दिए गए एक खसूसी इंटरव्यू के दौरान किया। इस सवाल पर कि क्या इंडियन हुकूमत पाकिस्तान को दहशतगर्दों की तरबियत और नकलो हमल की जगह तसव्वुर करती है, तो क्या इनके ख्याल में मुंबई हमलों की बुनियाद बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी वहाँ है? एडमिरल लांबा का कहना था कि जहाँ तक बात तरबियत देने के निजाम की है तो वो ढांचा अब भी वहाँ मौजूद है। एडमिरल सुनील लांबा का कहना था कि मुंबई हमलों के बाद 10 बरस में इंडिया ने साहिली सिक्योरिटी के हवाले से काफी की है और पूरे इंडियन साहिल के अतराफ एक रेडार चेन शुरू किया है, जबकि छोटी किश्तियों को ट्रैक करने के लिए दीगर तरीके भी मौजूद हैं।
अफगान फोर्सेस को तरबियत देने वाले 3 अमरीकी अहलकार अफगानिस्तान के शहर गजनी में एक धमाके में हलाक हो गए हैं। धमाके में अमरीकी सरबराही में कायम नेटो इत्तेहाद के 3 अफराद और एक गैर मुल्की शहरी जख्मी भी हुए हैं। धमाका देसी साख्ता बम के जरिए किया गया। मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मार्शल लॉ लगाने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि यूक्रेन की पार्लियामान ने हुकूमत की जानिब से मुल्क के एक हिस्से में मार्शल लॉ के फैसले की तायद कर दी है। अहवाल सुनिए जिशान हैदर से।
यूक्रेन ने यह फैसला क्रीमिया के करीब रूस की जानिब से 3 यूक्रेनियन जंगी किश्तियों पर कब्जे के बाद किया है। क्रेमलिन के तर्जुमान का कहना है कि रूसी सदर पुतिन ने टेलीफोन पर जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल से बात की है और उन्हें बताया कि रूस यूक्रेन की जानिब से मार्शल लॉ के नफाज को इश्तियाल अंगेजी के तौर पर देखता है। रूसी टेलीविजन पर कब्जे में ली गई जंगी किश्तियों के अमले की फुटेज भी दिखाई गई। उधर अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि मॉस्को की जानिब से किश्तियां कब्जे में लेना खित्ते में मजीद तनाव का सबब बनेगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको के साथ सरहद पर पनाह गुजीनों के कारवां पर आंसू गैस की शेलिंग का दिफा किया है। इस कारवां में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल है। अमरीकी सदर ने कहा है कि सरहदी मुहाफिजों को मजबूरन ये इकदाम करना पड़ा क्योंकि उन्हें सख्त जान लोगों का सामना था। ट्रंप इंतजामिया के पनाह गुजीनों पर आंसू गैस के इस्तेमाल पर शदीद तनकीद की जा रही है, जबकि मेक्सिको ने इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। मेक्सिको का कहना है कि वो सरहद पार करके अमरीका जाने की कोशिश करने वाले 100 पनाह गुजीनों को मुल्क बदर कर चुका है। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल पर इल्ज़ाम है कि वो जिस तरह अपने सार्फिन की लोकेशन का ट्रैक रखती है वो यूरोपियन डेटा कवानीन के खिलाफ है। यूरोप भर से 7 मुख्तलिफ सार्फिन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि वो डेटा प्रोटेक्शन इदारे में गूगल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे। उन्होंने गूगल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो धोखे से सार्फिन की निजी मालूम तक रसाई की इजाज़त लेते हैं, जिसमें सियासी झुकाव से लेकर जिनसी रुझान जैसी मालूम भी शामिल हैं। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा का रिपोर्ट इनसाइट सुर्ख सैारे मरीख पर कामयाबी से उतर गया है, जिसके बाद साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने मरीख से मौसूल होने वाली मालूमात जमा करनी शुरू कर दी है। खबर की तफसील सुनिए फरहत जावेद से।
इनसाइट ने लैंड करने के फौरी बाद चंद मिनट के अंदर सैयारे के कुदरती मनाजिर की पहली तस्वीर वापस जमीन पर अरसाल की, जो कि धुंधली थी। नासा का कहना है कि आने वाले दिनों में इनसाइट ज्यादा अच्छी क्वालिटी की तस्वीर अरसाल करना शुरू कर देगा। ये रोबोट तहकीक करेगा कि क्या मरीख का अंदरूनी ढांचा जमीन के अंदरूनी ढांचे से मुमासलत रखता है या नहीं। इनसाइट में मौजूद एक आला मरीख पर गिरने वाले शहाब साकिब के सिग्नल्स जांच सकेगा। ये आला ये भी जानने की कोशिश करेगा कि मरीख पर जलजले आते हैं या नहीं, यानी कि ये सैयारा अर्जियाती तौर पर फ़ाल है या नहीं।
पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा की खुदकुशी के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर ये बहस जारी है कि कैसे जहनी दबाव या डिप्रेशन का शिकार लोगों की मदद की जा सकती है। हमारे साथी फरहत जावेद ने माहिर नफ्सियात दानिका कमाल से गुफ्तगू की और उनसे पूछा कि कैसे पता चलाया जा सकता है कि कोई डिप्रेशन का शिकार है।
ہر انڈیویجول کا الگ ہوتا ہے, تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ ہر بندے کا ڈپریشن کا ایک ہی وہ ہوگا, لیکن فیو سمٹمز ایسے بھی ہوتے ہیں, مطلب کہ اگر آپ بہت زیادہ سو رہے ہیں یا بہت کم سو رہے ہیں, بہت زیادہ کھا رہے ہیں یا پھر بہت کم کھا رہے ہیں, ایسی کوئی چیز آپ کے ساتھ اگر بچپن میں کچھ ہوا ہے جو آپ نے زیادہ کسی سے شیئر نہیں کیے, بات نہیں کیے, تو وہ بھی کبھی آپ کے دماغ پیچھے دماغ میں رہ سکتا ہے. پاکستان میں نہیں, پورے دنیا بھر میں ابھی تک کافی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ, جو ڈپریشن انگزائٹی اسپیشلی اور سب سے زیادہ ڈپریشن ہے, وہ ٹینشن سیکنگ میکینزم ہے. تو یہ ایک بہت بری چیز ہے جو, اور ہمیں ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
نومبر سے اردو نشریات میں سیر بین کی شارٹ ویو کی 7300 کلو ہرٹز والی فریکوینسی تبدیل کی جا رہی ہے. 19 نومبر سے شارٹ ویو کی یہ نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز ہوگی. باقی فریکوینسیز حسب معمول رہیں گی, یعنی 19, 25, 31 اور 41 میٹر بینڈ میڈیم ویو پر, اور شارٹ ویو پر نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز پر.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی لندن سے سن رہے ہیں. سیربین کو لندن سے براڈ کاسٹ کرنے کا آخری ہفتہ ہے یہ. 3 دسمبر سے سیربین اسلام آباد سے آیا کرے گا. پروگرام کے آخر میں آج دوسرے دن آپ تاریخ ساز کہانیاں اور واقعات سن سکیں گے. راشد ارشاد میرے ساتھ موجود ہیں. سیربین کا بڑا موضوع, آپ نے خبروں میں سنا کہ انڈین بحریہ کے سربراہ ایڈمرل سنیل لامبا نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان میں اب بھی دہشت گردوں کو تربیت دینے کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے. انہوں نے یہ دعویٰ ممبئی حملوں کی 10ویں برسی کے موقع پر بی بی سی کو دیے گئے خصوصی انٹرویو کے میں کیا. بی بی سی کے جگل پروہت نے انڈین بحریہ کے سربراہ ایڈمرل سنیل لامبا سے پوچھا کہ ممبئی حملوں کے بعد 10 سال میں انڈیا نے ساحلی سیکیورٹی کے کیا اقدامات کیے, اور کیا ان کے خیال میں ممبئی حملوں کی بنیاد بننے والا بنیادی ڈھانچہ اب بھی پاکستان میں موجود ہے.
پچھلے 10 سال میں بھارت دیش بہت آگے بڑھا ہے آف ٹیکلنگ کوسٹل سیکیورٹی. ہم بیٹر پریپیئرڈ ہیں. کوآرڈینیشن بٹوین دا ملٹیپل ایجنسیز جو اس مدعے پہ ڈیل کرتے ہیں آر بیٹر انٹیگریٹڈ. جو ہماری اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے بٹوین دا نیوی اینڈ دا کوسٹ گارڈ ہیز بین سیٹ اپ. یہ اس کے بارے میں کوسٹل سیکیورٹی کی ریگولر ایکسرسائز ہوتی ہیں ڈفرینٹ کوسٹل اسٹیٹ کے ساتھ, اور اگلے سال جنوری میں ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں سی ویجل, ویئر دا انٹائر میکینزم آف کوسٹل سیکیورٹی اینڈ آل دا کوسٹل اسٹیٹس ول پارٹیسپیٹ ان. دوسرا مدعا آپ نے ریز کیا ہے انفراسٹرکچر آف ٹریننگ ان آر نیبرنگ کنٹری, دیٹ انفراسٹرکچر از اسٹل دیر.
تو سورس ابھی بھی ہے؟
ابھی بھی ہے.
آج بھی اتنے سارے پریاسوں کے بعد بھی لگ بھگ 2.2 لاکھ فشنگ بوٹس ایسے ہیں جو انڈر 20 میٹرز کے سائز کے ہیں, اور اس کارن آج بھی جو ہمارے ریڈارز سسٹمز وغیرہ جو آپ نے کہا انسٹال کیے گئے ہیں ان کے نظر کے نیچے ہے. 10 سال کے بعد اس طرح کی سچویشن ہم کیوں فیس کر رہے ہیں ایڈمرل لامبا؟
پچھلے 10 سال میں ایک تو ہوا ہے کہ سارے فشنگ بوٹ جو بھی ان کا سائز ہو یا 20 میٹر سے چھوٹی, ان کی سب کی رجسٹری ہو گئی ہے. ایک بایو میٹرک آئی کارڈ سارے فشرمینز کو کے لیے بن گئے ہیں اور ایشو ہو گئے ہیں. دوسرا مدعا آپ نے بنایا ہے کہ ایک اے آئی ایس ٹرانسپونڈر جو فٹ کرنا ہے, اس میں ہم اسرو کے ساتھ ہم نے کام کیا اور ایک پائلٹ پروجیکٹ ابھی گجرات اور تمل ناڈو میں جاری ہے, ویئر اے اسمال لو کاسٹ اے آئی ایس ٹرانسپونڈر بن گیا اور 1000 فشنگ بوٹس میں فٹ ہو گئے ہیں. اس کی سیٹلائٹ سے ٹریکنگ ہوتی ہے. دوسرا ہے ریڈار چین پورے انڈیا کے کوسٹ میں. فیز 1 از آپریشنل. فیز 2 از ناؤ بینگ امپلیمنٹڈ بائی دی انڈین کوسٹ گارڈ. سو اگر اے آئی ایس انفارمیشن نہیں آتی, دی اسمال فشنگ بوٹس کین آلسو بی پکڈ اپ آن دا ریڈار.
چین نے آپ نے کہا تھا کہ ساؤتھ چائنا سی میں ایک طرح سے اسٹیٹس کو چینج کیا ہے, चीन इंडियन ओशन में भी स्टेटस को कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है?
2008 से चीन की नेवी परमानेंटली इंडियन ओशन में डिप्लॉयड है और किसी भी समय में 6 से 8 जहाज उनके इंडियन ओशन में डिप्लॉय होते हैं। जो आप कंपेयर कर रहे हैं साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन और चेंज ऑफ स्टेटस को, वैसे तो कोई चेंज ऑफ स्टेटस को नहीं हुआ है कि देर आर परमानेंट मिलिट्री फैसिलिटीज इन द इंडियन ओशन। उनकी पहली ओवरसीज बेस जिबूती में बनी गई है, बट आई विल नॉट से दैट द स्टेटस को इन द इंडियन ओशन हैज़ बीन चेंज्ड। द जो सिचुएशन साउथ चाइना सी में बहुत अलग है इंडियन ओशन से, एंड आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू चेंज द स्टेटस को एज दे हैव डन इन द साउथ चाइना सी।
क्या हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत उतारेगा एक तरह से समुद्र में?
न्यूक्लियर सबमरीन दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं SSN विच इज़ अ न्यूक्लियर पार्ड सबमरीन, अटैक सबमरीन, और दूसरी होती है SSBN। हमें अप्रूवल मिल गया है टू कंस्ट्रक्ट 6 SSN एंड नेवी इस पे काम कर रही है ऑन द डिज़ाइन एंड वी विल गेट द अप्रूवल टू टेक दिस प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन और 6 SSN फॉरवर्ड।
इंडियन बैरिया के सरबराह एडमिरल सुनील लांबा जुगल पुरोहित से बात कर रहे थे। और इसी मौजू पर अब से कुछ देर पहले हमारी साथी आलिया नास्की ने इस्लामाबाद में दिफाई तजियाकार मारिया सुल्तान से बात की, पूछा कि इंडियन नेवल चीफ ने फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया कि अभी वहाँ दहशतगर्दी की नर्सरीज काम कर रही हैं, इंडिया इस तरह पाकिस्तान पर इल्ज़ाम क्यों आयद करता है?
मेरे ख्याल से इस वक्त हिंदुस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है वो इसके बावजूद कि इस वक्त बदतरीन इंसानी हकूक की पामाली आपको देखने में नज़र आ रही है कश्मीर के ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम तराशी करने से शायद अंदरूनी तौर के ऊपर और बैरूनी तौर के ऊपर और इलाकाई तौर के ऊपर वो ये बात ये तासर पैदा करना चाहता है कि कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी है या कश्मीर के अंदर इस किस्म के वाक़ात का सामना है हिंदुस्तान को, जबकि हकीकत यह है कि ना सिर्फ इस वक्त कश्मीर के अंदर सूरत हाल उनकी गंभीर है, इसके अलावा जो हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तहरीकें चल रही हैं उसको भी हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उसके साथ साथ हिंदुस्तान की आर्मी जो है वो उनके ऊपर कोई खाता खार कामयाबी हासिल नहीं कर सकती।
अच्छा, लेकिन इससे पहले अमरीका ने भी इसी तरह की बात की थी, तो आपको क्या लगता है कि अगर इतने बड़े बड़े ऑपरेशन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में हुए हैं, इतनी कामयाबियाँ भी हासिल की हैं, कार्रवाई हुई है, उसके बावजूद अगर बैन अल-अक़वामी बरदारी को पाकिस्तान कन्विंस करने में नाकाम रहा है, तो क्या ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का भी एक फेलियर या नाकामी नहीं?
इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने अभी भी बरवक्त और वाज़ेह तौर के ऊपर जो भी अहदाफ हासिल किए हैं उनकी वजाहत बैन अल-अक़वामी सतह पर हम उस तरह नहीं कर सके जैसे कि हिंदुस्तान या अमरीका करते हैं। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान या अमरीका का किसी सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर जो आपको इस वक्त एलाक नज़र आता है वो इसलिए नज़र नहीं आता कि ज़मीनी या हकीकत के ऊपर इस किस्म की कोई सूरत हाल का उनका सामने, बल्कि हकीकत यही है कि जब भी हिंदुस्तान की सूरत हाल अंदरूनी तौर के ऊपर ख़राब होती है या उनकी सिक्योरिटी सिचुएशन हाथ से निकलती है तो वो आपको इल्ज़ाम तराशी करते हुए नज़र आते हैं।
वैसे तो जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ज़मीनी सरहद है, जो LOC है या बॉर्डर है, उस पर जो LOC है खासतौर पर उस पर खारदार तार लग गई है, हज़ारों फौजी वहाँ तैनात हैं, फिर भी इंडिया दरअंदाजी क्या इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता रहता है। तो जहाँ तक इस समंदरी सरहद का सवाल है, क्या इसको मॉनिटर कर पाना दोनों ममालिक के लिए मुमकिन भी है?
पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो समुद्री सरहद है उस पर बड़े अरसे से बेजब्तगियाँ आपको सामने में देखने में नज़र आती हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि बहुत सारे मछेरे जो हैं कभी पाकिस्तानी साइड के ऊपर कभी हिंदुस्तानी साइड के ऊपर जो हैं समुद्री हदूद के गैर तयन होने की वजह से या उनकी गैर वाजे होने की वजह से इस मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन असल मसला समुंदर के अंदर हदूद की गैर मौजूदगी नहीं है, लेकिन असल मसला यह है कि आपकी सरहद के ऊपर कितनी हद तक आप ایک واضح یا ایک رسپانسو فورس رکھتے ہیں. اس وقت پاکستان نیوی کی طرف سے جو اسپیشل میریٹائم سیکیورٹی پیٹرولز ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو پالیسی ہے اس کے تحت آپ یقینی طور کے اوپر یہ کوشش واضح بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات بھی آپ ہندوستان پہ بھی کئی دفعہ باور کرا چکے ہیں کہ آپ ہر حالت میں اپنی سرحد کو محفوظ کریں گے.
دفاعی تجزیہ کار ماریا سلطان عالیہ ناسکی سے بات کر رہی تھیں. عسکری امور کے تجزیہ کار بھارت میں راہل بیدی سے بھی میں نے انڈین نیوی چیف کے بیان پر بات کی. جاننا چاہا کہ ایسے الزام کے بعد انڈیا پاکستان کے خلاف کیا کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟
انڈیا کی کیپیبلٹی تو ڈیولپ ہو رہی ہے نیوی کی جو ہے. انڈیا کی ایک تین ٹائپ کی کیپیبلٹی ہے. ایک بلو واٹر ہے جو دور تک جا سکتی ہے, ایک گرین واٹر ہے جو اپنے کوسٹل ایریا کے آس پاس چلتی ہے, اور ایک براؤن واٹر کیپیبلٹی ہے جو انڈین کوسٹ گارڈ کے پاس ہے جو اپنی جو کوسٹ لائن ہے اس پر نگاہ رکھتا ہے. تو کیپیبلٹی تو انڈیا کی ہے, کیونکہ پہلی بار تو انڈیا نے اب اپنا نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے, نیول نیوکلیئر کیپیبلٹی, وہ بھی کافی بڑھا لی ہے. یہ کوئی مہینہ پہلے پرائم منسٹر مودی نے اناؤنس کیا تھا. تو نیوی کی کیپیبلٹی کافی حد تک بڑھ گئی ہے اور اس کی اسٹرائک کیپیبلٹی بھی کافی دمدار ہوئی ہے.
چلے یہ تو ہو گئی کیپیبلٹی اسٹرائک کی, لیکن کیا بھارت کے پاس پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی بھی کوئی کیپیبلٹی یا پالیسی ہے؟
آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں, یہ ایک پنجاب میں کرتارپور کارڈر بن رہا ہے. وہ ایکچولی وہ میرے گاؤں سے ہی بن رہا ہے, ڈیرا بابا نانک, میں وہیں بلانگ کرتا ہوں. اور ہمارے گاؤں سے کرتارپور کوئی 5-6 کلومیٹر کا ایک کوریڈور بن رہا ہے. وہاں ایک گرودوارا ہے جہاں گرو نانک کے ان کی وہاں کریمیشن ہوئی تھی. تو یہ کوریڈور کل ہندوستان نے اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا اور کل پاکستان کی طرف رکھا جا رہا ہے, اور ہمارے دو یہاں سے ہندوستان سے منتری بھی جا رہے ہیں. تو پرائم منسٹر مودی نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ اس کو کمپیئر کیا ہے برلن وال کے ساتھ. تو میں تو نہیں سوچتا کہ بہت بہتر ہوں گے, بٹ تھوڑا بہت موومنٹ ہے.
اچھا تو اس پہ ذرا سا دھیان دیں راہل جی, پاکستان نے انڈیا سمیت ویسٹرن کنٹریز کو کئی مرتبہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے, مگر پھر بھی پاکستان پر ہی انگلیاں اٹھتی ہیں, ایسا کیوں ہے؟
انڈیا اس میں کافی گھبرا ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ 10th anniversary ہے جو بمبے پر سٹرائک ہوئی, اور انڈیا ابھی بھی چاہتا ہے اور امریکہ کے ذریعے یہ بھی پاکستان کو کہلواتا ہے کہ جو حافظ سعید اور لشکر طیبہ والے لوگ ہیں ان کو ٹرائی کیا جائے. تو یہ جو کیمپین ہے یہ انڈیا اس میں کافی حد تک سکسیسفل رہا ہے, اور امریکہ اور اب سب جو آئے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ وہ بھی پاکستان کے خلاف, اور انہوں نے ایڈ بھی ودرا کر لی ہے اور دھمکیاں بھی دی ہیں پاکستان کو. تو یہ سب جو کلیکٹولی اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے اور پاکستان کا جو الزام لگا رہے ہیں وہ کافی حد تک امپروو ہو رہے ہیں.
اچھا ویسے راہل بیدی, یہ خیال یہ بھی ہے کہ پاکستان اور چین کے جو گہرے تعلقات اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان کی ہر چھوٹی یا بڑی بات کو بنیاد بنا کر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, کیا ایسا ممکن ہے؟
یہ بالکل ممکن ہے, کیونکہ چین کو پاکستان کی تو بہت ضرورت ہے, اپنے سی پیک کوریڈور جس کا آپ نے ذکر کیا اس کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کے ذریعے ہی سینٹرل ایشیا اور آگے تک لنک بنتا ہے. مگر وہ سی پیک میں بھی تھوڑے پرابلمز ہو رہے ہیں, اکنامک پرابلمز ہو رہے ہیں, اور پاکستان کا بھی عمران خان صاحب کو یہ اکنامک پرابلم بھی بہت تنگ کر رہا ہے, ابھی سعودی عربیہ سے آئے ہیں. تو یہ ایک بڑا گہرا اور برا پرابلم ہے جو پاکستان کو ریزالو کرنا پڑے گا, مگر چین کی اس میں ہیلپ جو ہے اور کوآپریشن جو ہے اور فائنینشیل ہیلپ جو ہے وہ کافی حد تک پاکستان کو بچا جائے گی.
دلی سے یہ تھے عسکری امور کے تجزیہ کار راہل بیدی. انڈیا نیوی چیف کے اس بیان کے تناظر میں میں نے عسکری امور کی تجزیہ کار اور مصنفہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے بھی بات کی. پوچھا انڈیا نیوی چیف کا پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی والا بیان کیا سیاسی نوعیت کا ہے، پالیسی کا حصہ ہے، کہ جس کا مطلب یہ کہ آئندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟
اس کے دو پہلو ہیں جی اس بیان کے لامبا صاحب کے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے 26/11 کی یاد میں جو منایا جا رہا تھا تو ہر کوئی ہندوستان سے بیان دے رہا تھا، انہوں نے بھی دیا. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی سمجھ ہے اور وہ یہ کہ پاکستان میں ابھی بھی لوگ موجود ہیں اور جو کہ بات کہیں کسی حد تک صحیح بھی ہے، دوسرا یہ ہے پہلو کہ ان کو جو نظر آ رہا ہے کہ خطرہ جو ہے وہ ہے، تو خطرہ تو ہے.
تو اس پہ ذرا سا غور کیجیے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، کہ بھارتی نیوی پورے بحر ہند کو اپنا صحن سمجھتی ہے، پاکستان بحیرہ عرب میں اپنی عملداری چاہتا ہے، کیا تصادم کے خدشات ہیں؟
میرا نہیں خیال جی، وہ کہ اگر آپ ان کا بیان دیکھیں لمبا کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ممبئی کے بعد بھی حال میں 2-3 سال پہلے بھی ایک ہوا ہے جس میں انڈین نیوی جو ہے بہت اس کو کرٹیسائز کیا گیا، اپنے ان کے لوگوں نے کیا، کیونکہ ایک کوئی چھوٹے موٹے سمگلر تھے، ان کی کشتی جو ہے انہوں نے پکڑی اور ان کو مارا پیٹا، اور یہ پھر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی پاکستان سے آ رہے تھے، وہ بیچارے سمگلر تھے اور اس سے زیادہ ان کی کوئی وقت نہیں تھی. تو میرے خیال میں ایک تو نیوی جو ہے اس کو غور سے ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور ایک بات جو ہے وہ ہندوستان میں کی جا رہی ہے، ایک اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اگلا دہشت گردی کا حملہ ہوا تو شاید وہ سمندر سے ہوگا. اب اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر سروس کی طرح نیوی جو ہے ہندوستانی نیوی وہ بھی اپنا جو قیمت ہے وہ بڑھا رہی ہے اور اپنی حکومت کو اس طرف کر رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ سمندر سے اب ایسا کوئی خطرہ ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی قیمت تو بڑھائیں گے. لیکن ہندوستان پاکستان کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے ناراضگی کا، حملوں کا، جنگ کا تو ہمیشہ ہی خطرہ رہتا ہے.
ٹھیک ہے، تو بھارت نے اپنی نیوی میں حال ہی میں نیوکلیئر ہتھیار بھی نصب کیے ہیں، کیا پاکستانی نیوی کے پاس بھی نیوکلیئر ہتھیار ہیں؟
دیکھیے پاکستان نیوی کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہے، لیکن یہ جو نیوکلیئر بیڑا انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے ٹرائیڈ سے، نیوکلیئر ٹرائیڈ یعنی کہ ہوا سے، زمین سے اور سمندر سے استعمال کرنے والے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں، یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. اگر یہ پاکستان کی طرف ہیں تو پھر یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک توپ سے ایک مکھی کو مارنے والی بات. یہ نہیں کہ پاکستان چھوٹا ہے، لیکن یہ کہ وہ خطرہ اور نوعیت کا ہے. یہ جو ان کی اپنی انہوں نے اپنا بنانا ہے، ایک اپنا قد بڑھانا ہے، یہ اس چکر میں ہے جو نیوکلیئر انہوں نے سب مرین لی ہے، ایک اور ان کا ارادہ ہے اپنا جو ہے ایک نیوکلیئر یا اپنی سمندری ڈپلومسی یا اپنا قد بڑھانے کے لیے وہ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. پاکستان کی دیکھیے نیوی جو ہے اس کے مسائل کچھ ایسے ہیں کہ ایک تو کوسٹل ڈیفنس کے لیے ہے زیادہ، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی اسٹریٹجی ہے اس میں نیوی کا ہمیشہ سے کوئی رول رہا ہی نہیں ہے، بلکہ ہنستے ہوئے لوگ بات کرتے ہیں کہ نیوی بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ستیلا رشتے دار ہو فوج کا. تو ایسے اس میں پاکستان نیوی
ویسے میں اسی سے سوال نکلتا ہے آپ کے اس بیان سے کہ انڈیا اور پاکستان کی نیویز کا کوئی مقابلہ بنتا ہے کسی بھی طور پہ؟
میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان انڈیا کی نیویز کا بنتا ہے، لیکن یہ نیوکلیئر دیکھیں نیوکلیئر سب مرین جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے، نیوکلیئر سب مرین جو ہے اس کو سانس لینے کے لیے، ہر سب مرین کو سانس لینے کے لیے مچھلی کی طرح ہے نا، اس کو اوپر آنا پڑتا ہے. نیوکلیئر سب مرین کا چونکہ نیوکلیئر یونٹ اس کے اندر ہوتا ہے تو وہ زیادہ دیر سمندر کی تہ میں رہ سکتی ہے اور آپ کے کوسٹ تک آپ قریب آ کے وہاں سے زمین پہ مار کر سکتی ہے. لیکن میرے نہیں خیال کہ ایسا موقع جو ہے وہ کبھی آئے گا. لیکن پاکستان کی جو نیوی ہے وہ جو ہے کم از کم اتنی اس میں جان ہے کہ اپنی کوسٹ کی حفاظت کر سکے، لیکن क्या बहरी हमला होगा, क्या बहरी कभी जंग होगी, मेरा नहीं ख्याल। मेरा पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग अब कभी हफ्ते से ज्यादा चली नहीं है। ये जो है इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान बहरिया को अपना कद जो है वो ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि उससे बोझ पड़ेगा और ऑलरेडी हमारे जेबों पे इतना बोझ है कि उस बोझ के हम मुतहमिल नहीं है।
ये थी अस्करी उमूर की तज्ज़ियाकार और मुसन्निफा डॉक्टर आयशा सिद्दीका। क्या मैं आपको फिर ये याद दहानी करवाऊँ कि BBC उर्दू सर्विस का सैरबीन प्रोग्राम जो लंदन से पेश किया जाता है वो इस इतवार तक तो यहाँ से आएगा, लेकिन आइंदा पीर से इस्लामाबाद से आया करेगा। हम हर रोज़ BBC उर्दू सैरबीन के शुरका, इसकी तारीख, दिलचस्प वाक़ात और दीगर अहम बातों पर नज़र डाल रहे हैं ताकि हमारे सामईन को भी कुछ बातें ज़्यादा पता चल सकें। राशिद अशरफ मेरे साथ मेज़बान होंगे। सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रईम यार खान में लाशों के हमरा इत्तेजाज भी किया। मोहम्मद काजिम BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी BBC नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद BBC इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुर्रशीद शकूर BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर BBC श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
और अब खेलों के हवाल अब्दुर्रशीद शकूर के साथ।
लेग स्पिनर यासिर शाह की मैच में 14 विकेटों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान ने आज दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच इनिंग्स और 16 रन से जीत लिया। इस तरह पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दी। आज मैच के चौथे दिन न्यूजीलैंड की टीम फॉलो ऑन पर मजबूर होने के बाद अपनी दूसरी इनिंग्स में 312 रन बनाकर आउट हो गई। रॉस टेलर 82, हेनरी निकल्स 77 और टॉम लैथम 50 रन बनाकर आउट हुए। पहली इनिंग्स में 8 विकेटें हासिल करने वाले यासिर शाह ने दूसरी इनिंग्स में भी शानदार बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें हासिल। श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच हतुरो सिंगे का कहना है कि उनकी टीम अगरचे इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में शिकस्त से 2-4 हुई, लेकिन ये सीरीज खासी सख्त रही और आखिरी 2 टेस्ट मैचों में फर्क बहुत कम रहा। हतुरो सिंगे का कहना है कि बेन स्टोक्स की उम्दा कारकर्दगी दोनों टीमों में वाजे फर्क बनकर सामने आई। चैंपियंस लीग फुटबॉल के मैचेस आज खेले जा रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला स्विट्जरलैंड की टीम यंग बॉयज से हो रहा है। मैनचेस्टर सिटी की टीम लियोन का सामना करेगी। रियल मैड्रिड रोमा के मध्य मुकाबला होगी, जबकि यूवेंटस का मैच वैलेंसिया से है। पाकिस्तान ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू होगी, जिसमें मर्द और खवातीन इवेंट्स होंगे। चैंपियनशिप की मजमुई इनामी रकम $73,000 है। खेलों की दुनिया में मिलने वाली तनख्वाहों के बारे में किए गए सर्वे में बताया गया है कि इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब्स में सबसे ज्यादा तनख्वाह मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों को मिलती है, जो सालाना तकरीबन 6.5 लाख पाउंड बनती है। मैनचेस्टर सिटी का नंबर दूसरा है। पाकिस्तानी नौजवान स्पिनर हसन खान की 4 विकेटों की उम्दा कारकर्दगी के नतीजे में पंजाबी लेजेंड्स ने T10 लीग में केरला नाइट्स को 36 रन से हरा दिया। हसन खान ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी बैट्समैन अजहर अली आइंदा साल 20 समरसेट काउंटी की तरफ से खेलेंगे। इस साल वो पहली मरतबा काउंटी क्रिकेट खेले थे और 33 की औसत से 402 रन बनाए, जिसमें 125 रन की इनिंग्स काबिले जिक्र थी।
खेलों का अहवाल अब्दुर्रशीद शकूर की ज़बानी। कभी सुना कि पुलिस भी पकड़ी जाती है? तफसील के लिए आप bbcurdu.com पर आएँ और वहाँ देखें कि फिल्मी डायलॉग बोलने पर पुलिस एहलकार क्यों कर मुअत्तल कर दिया गया। bbcurdu.com पर जाना पड़ेगा आपको। सैरबीन का निस्फ है। इस मौके पर ख़ास ख़ास ख़बरों का खुलासा हम पेश करते हैं। आज खबरों की जिम्मेदारी नादिया सुलेमान की है।
انڈین بحریہ کے سربراہ ایڈمرل سنیل لامبا نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان میں اب بھی دہشت گردوں کو ممبئی حملوں کی نوعیت کے حملوں کی تربیت دینے کے لیے انفراسٹرکچر موجود ہے۔ افغان فورسز کو تربیت دینے والے 3 امریکی اہلکار افغانستان کے شہر غزنی میں ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 4 افراد زخمی ہیں۔ یورپ کی عدالت انصاف کے ججز آج جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا دیگر رکن ممالک کی اجازت کے بغیر برطانیہ یورپ سے علیحدگی کا فیصلہ معطل کر کے یورپی یونین میں رہ سکتا ہے یا نہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے مارشل لاء لگانے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے جبکہ یوکرین کی پارلیمان نے فیصلے کی تائید کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن کی بندرگاہ حدیدہ پر امدادی سامان کی رسد کے حوالے سے جاری آپریشن کشیدہ صورتحال کے باعث گزشتہ 2 ہفتوں میں نصف سے بھی کم رہ گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے اراضی مالکانہ حقوق کے بجائے صرف اجارے کی بنیاد پر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ بلوچستان کی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا جس میں سرکاری محکموں میں خالی آسامیوں پر ملازمتوں پر فوری طور پر بھرتیوں کا بھی فیصلہ ہوا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان کی موجودہ حکومت کے پہلے 100 دنوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ کا جو 2 روزہ اجلاس ہوا اس میں اہم فیصلوں اور پالیسیوں کی منظوری دی گئی۔ بلوچستان کے وزیر اطلاعات میر ظہور بلیدی کا کہنا ہے کہ ایسے 40 فیصلوں اور پالیسیوں کی منظوری دی گئی
اور اس میں ہمیں تقریباً کوئی 40 کے قریب اہم پالیسیز جو کئی سالوں سے پینڈنگ تھی، لوگوں نے توجہ نہیں دی، وہ ہم نے بنائی۔
ان میں سے ایک فیصلہ بلوچستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے اراضی کی الاٹمنٹ کی پالیسی کی منظوری کا تھا۔ کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق بلوچستان میں سرمایہ کاری کے مواقع میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان کے وزیر سردار عبدالرحمان کتران نے بتایا کہ اس کے پیش نظر کابینہ نے بیرونی سرمایہ کاروں کو کسی بھی منصوبے کے لیے درکار اراضی صرف اجارے کی بنیاد پر دینے کی منظوری دی ہے، جبکہ مذکورہ اراضی کے مالکانہ حقوق حکومت، پاکستانی شہری، کمپنی اور حاکم مجاز کے پاس رہیں گے۔
اس میں ہم اب پوری دنیا کے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں بلوچستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ پہلے کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ زمین، یہ سرزمین ہم مالکانہ حقوق پہ، اس کو ہم نے ختم کیا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، لیز پہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ مالکانہ حقوق کسی بھی دنیا کے کسی ملک، فارنرز کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی کی بات کر نہیں کر رہا ہوں، پاکستانی ہم سب پاکستانی، فارنرز کو کوئی ایک انچ زمین کا بلوچستان کہ کبھی نہ بیچا جائے گا، چاہے وہ پرائیویٹ بھی اگر کوئی بیچنا چاہے گا وہ پابند ہوگا کہ گورنمنٹ سے این او سی کا، اور پھر وہ ہم نے اس کو بھی روک دیا ہے۔
بلوچستان میں بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جدید صنعتیں نہ ہونے اور یہاں کے لوگوں کے معاش اور روزگار کے فطری ذرائع خوشحالی کے باعث متاثر ہونے کی وجہ سے لوگوں کے روزگار کا انحصار سرکاری ملازمتوں پر بڑھتا جا رہا ہے۔ سردار عبدالرحمان کتران نے بتایا کہ کابینہ نے خالی آسامیوں پر فوری بھرتی کرنے کی بھی منظوری دی۔
میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 10-15 دن میں، 2-3 مہینے میں انشاءاللہ اس کی آپ کو اچھی پروگرس ملے گی۔ 29,000 پوسٹیں ہیں، 24,000 پوسٹیں، 20,000 پوسٹیں، مطلب یہ تو بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ کہ
کابینہ کے فیصلے کے مطابق بھرتیوں کے حوالے سے پہلے کی پالیسی تبدیل کر دی گئی ہے۔ ماضی کے مقابلے میں گریڈ 1 سے گریڈ 15 کی ملازمتوں پر بھرتیاں ہر ضلع کی بنیاد پر ضلع کمیٹیاں کریں گی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
روس اور یوکرین کے مابین ایک بار پھر کشیدگی ہے۔ روس نے بحیرہ اسود میں جزیرہ نما کرائمیا میں یوکرین کی بحریہ کے دو جنگی کشتیوں سمیت 3 جہازوں پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر اس واقعے کی ذمہ داری عائد کی ہے اور یوکرین کی پارلیمان کے ممبران نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا ہے۔ اس معاملے پر بین الاقوامی رد عمل بھی سامنے آیا ہے، خصوصاً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، جنہوں نے روس کو یوکرینی بحریہ کے 2 جنگی کشتیوں پر حملے کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پرنیا خان کی زبانی۔
یوکرینین صدر پوتورو پروشنکو نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا جب روس نے بحیرہ اسود میں کرائمین جزیرہ نما میں یوکرائن بحیرہ کے 2 جنگی کشتیوں سمیت 3 جہازوں پر حملہ کیا اور ان پر قبضہ کر لیا۔ روس اور یوکرائن کے دوران کئی عرصے سے جاری بحران کا تازہ ترین واقعہ اس وقت پیش آیا جب روس نے یوکرائن پر ملک کی حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کا الزام لگایا۔ روس نے اپنے جواب میں بحیرہ اسود اور بحیرہ آزو کے سنگم پر اپنا ایک کچھ پہ قائم برج کے نیچے اپنا بحری ٹینکر کھڑا کر کے راستہ بلاک کر دیا۔ یوکرائن کی قیادت کی اہم ملاقات میں صدر پیترو پوروشنکو نے ملک کی قومی سلامتی اور دفاعی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے روسی اقدامات کو بلا اشتہار اور دیوانہ پن قرار دیا، جس پر روس کے اقوام متحدہ کے سفیر ولادیمیر سفرنکو نے کہا کہ یوکرائن کی کشتیاں غیر قانونی طور پر روس کی حدود میں داخل ہو گئی تھیں۔
ہم ایسے اقدامات کو روس کی خود مختاری کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ ان غیر قانونی اقدامات کا مطلب ہے کہ روسی کشتیوں کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑا۔ ہم ان کی پیشہ ورانہ قابلیت کے شکر گزار ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یوکرینی جہاز کے عملے کے وہ ارکان جو زخمی ہوئے تھے انہیں طبی امداد دی جا چکی ہے۔ ہماری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس جہاز کے عملے کو غیر قانونی طور پر داخل ہونے کا کہا۔ یہ کشتیاں روسی بندرگاہوں میں ہیں اور ان پر مجرمانہ کارروائی ہو رہی ہے۔
ادھر یوکرینین وزیر خارجہ پاولو کلمکن نے کہا کہ اگر ان پر حملہ کیا گیا تو ان کے پاس قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی اختیار ہے۔
اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یوکرین آرٹیکل 33 کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دفاع میں اہم قانونی چارہ جوئی بھی کرے گا۔
اس پر عالمی دنیا کی طرف سے بہت رد عمل دیکھنے کو ملا۔ خصوصاً امریکی صدر نے روس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ روس کی طرف سے اشتعال انگیز خلاف ورزی ہے۔
جو ہو رہا ہے وہ ہمیں انتہائی ناپسند ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یورپ کو جانتا ہوں، وہ خوش نہیں ہے۔ وہ اس پر کام کر رہے ہیں، ہم سب اس پر کام کر رہے ہیں۔
یورپی یونین نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ اب نئے کرچ پر راستے کو بحال کرے اور تحمل کا مظاہرہ کرے۔ نیٹو کی جانب سے کہا گیا کہ وہ یوکرائن کی سلامتی اور ان کے قانونی حقوق کی حمایت کرتے ہیں، اور انہوں نے روس پر زور دیا کہ وہ یوکرائن کے بحیرہ آزو پر قائم بندرگاہ تک سفر میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں۔ یوکرائن کے حکام نے اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کونسل کے ایمرجنسی اجلاس بلانے کی درخواست کی اور مطالبہ کیا ہے کہ روس کے خلاف عالمی برادری قدم اٹھائے۔
روس اور یوکرین کی کشیدگی، خلاصہ آپ کے لیے پرنیہ خان نے تیار کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہی حکومت کے اداروں کی موسمیاتی تبدیلیوں پر مبنی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ رپورٹ نے خبردار کیا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے لیے امریکہ کو اس صدی کے آخر تک کھربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ تفصیل کے ساتھ نازش فیض۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ عالمی حدت کے باعث امریکہ کو کھربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ کی فضا پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ صاف ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں اس پر یقین نہیں رکھتا۔ امریکہ کے علاوہ چین، جاپان اور دوسرے ایشیائی ملک بھی ہیں، مگر یہ رپورٹ ہمارے ملک میں موسمیاتی تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اس وقت امریکہ کی فضا آلودگی سے پاک ہے اور میرے لیے یہ سب سے اہم بات ہے، مگر اگر ہماری فضا صاف ہے اور زمین پر بقیہ تمام ملکوں کی فضا آلودہ ہے تو یہ اچھا نہیں۔ میں آلودگی سے پاک فضا چاہتا ہوں، جو بہت اہم ہے۔
600 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافہ، جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات، بارشیں اور خشک سالی کی وجہ بنتا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے ماہرین نے صدر ٹرمپ کی اس بات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، چاہے صدر ٹرمپ اس رپورٹ کو مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے کہ دنیا کو اس وقت موسمیاتی بحران کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے ماہرین میں سے ایک کیتھرین ہے ہو بھی ہیں۔ کیتھرین ہے ہو نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ صدر ٹرمپ کے اس بیان سے حیران نہیں ہوئیں۔
یہ وہی ہے جس کی میں توقع کر رہی تھی، اور در حقیقت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ موسمیاتی تبدیلیوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، مگر موسمیاتی تبدیلی ایک خطہ نہیں ہے جس پر ہم اپنی مرضی سے یقین کریں یا نہ کریں۔
ہے ہو نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے باعث پہلے ہی بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔
مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ میں موسمیاتی تبدیلیوں پر یقین نہیں رکھتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے، اور پھر بھی اس بات کو جانتے ہوئے بھی اس کے مطابق عمل نہ کروں، تو میں انتہائی غلط فیصلہ کروں گی۔ جس طرح صدر ٹرمپ کے معاملے میں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے کھربوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔
ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی سابقہ صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ اس رپورٹ کی حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران صدر ٹرمپ نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، مگر اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق باتیں مکمل جھوٹ تو نہیں، مگر ہاں یہ کچھ مختلف ہیں۔
تفصیل سنا رہی تھیں نازش فیض۔ اور اب حسب وعدہ سیربین پروگرام کے 50 سال پورے ہونے پر ہم اس کی تاریخ کا مختصر سا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تو یاد ہے نا، آپ کو بتایا تھا میں نے پہلے کہ سیربین یہاں سے 2 دسمبر تک یعنی لندن سے پیش ہوگا، 3 دسمبر سے سیربین اسلام آباد سے آیا کرے گا۔ اس سلسلے میں کل ہم نے دیکھا اور سنا تھا کہ بی بی سی لندن سے اردو میں نشریات کی ابتدا کے بعد 28 سال حالات حاضرہ کا پروگرام کیوں نہیں شروع کیا گیا تھا اور کن حالات و واقعات میں اطہر علی نے 1968 میں اس کا آغاز کیا تھا۔ وہ 3 سال تک پروگرام کو پیش کرتے رہے، حتیٰ کہ 1970 کے آخر میں 1 سال کے لیے برسری پر آسٹریلیا چلے گئے اور پروگرام کی پیشکش کا فرض راشد اشرف کے سپرد ہوا، جو اس وقت اسٹاف میں سب سے سینئر تھے۔ راشد اشرف اس وقت اسٹوڈیو میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سے اس پورا شوب سال کے دوران اس اہم پروگرام کی پیشکش کے بارے میں کچھ باتیں اور کچھ یادیں سنتے ہیں۔ راشد صاحب،
شفیع، کل آپ نے جب تعارف کرایا تھا اس پروگرام کا تو ایک بات کہی تھی، وہ بڑے پتے کی بات تھی کہ ہر زمانے کا رکھ رکھاؤ، بات چیت، ملاقات کے طریقے جو ہے وہ ہر بات پر ظاہر ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب سے 50 سال پہلے بی بی سی اور بی بی سی میں کام کرنے والوں کے درمیان جو تعلقات تھے میں ان کا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔
ضرور،
اصل میں بات یہ تھی کہ آج کل تو آپ کے ہیڈ آف سروس جو ہے وہ سب اردو بولنے والے لوگ ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ آپ مائکروفون کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، 2 منٹ کے اندر سب معلوم ہو جاتا ہے۔
صحیح،
اس زمانے میں سارے کے سارے جو اوپر کے کام کرنے والے تھے وہ سب انگریز تھے، ان کو اردو نہیں آتی تھی۔ اب ان حالات میں اسٹاف کے اوپر اعتماد جو تھا، سب سے بڑی بات یہی تھی کہ وہ اعتماد تھا کہ ہم کوئی بات مائکروفون کے سامنے بیٹھ کر ایسی نہیں کریں گے جس سے بی بی سی کے وقار مجروح ہو، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی۔
صحیح،
اور ہم لوگ جو تھے اسٹاف والے، ہمیں یہ اعتماد تھا کہ بی بی سی ہمارے ساتھ ہمیشہ انصاف سے کام لے گی اور ہمارے ساتھ انسانیت کا سلوک کرے گی، یہ تھا آپس کا اعتماد جس کے اوپر ہم لوگ کام کرتے تھے۔
یہ میں مان لوں کہ انگریز ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا تھا کہ یہ کہو یہ نہ کہو، یا کوئی ڈائریکشن نہیں آتی تھی کہ یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا، اس میں یقین کر لوں۔
بالکل درست، بلکہ یہاں تک تھا کہ آپ سے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ پروڈیوس کر رہے ہیں کسی پروگرام کو تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور براڈ کاسٹ ہونے سے پہلے آپ سے کہیں کبھی کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا، اگر کوئی اعتراض والی بات آپ نے کی ہے تو براڈ کاسٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر اس پہ آپ کو پکڑا جائے گا۔
ٹھیک ہے
یہاں تک تھا۔ اچھا، دو چھوٹی مثال دے دیتا ہوں اس وقت، یہ ایک مثال جو ہے وہ اس زمانے کی ہے جب میں یہاں موجود نہیں تھا لیکن ہر شخص اس کا ذکر کرتا تھا کہ عربک سروس کے کسی پروڈیوسر کی اور اس کے کیا کہتے ہیں ہیڈ آف سروس کے درمیان یوں ہی بحث شروع ہو گئی کہ ہم جو جی چاہے مائکروفون پہ کہہ دیں، آپ ہمیں پکڑ نہیں سکتے۔ بہرحال ایک دن اس نے یہ کیا، اس شخص سے براڈ کاسٹ کرتے ہوئے کہ خبروں کے ساتھ کہ ایک پرچے کے اوپر کینٹین میں جتنا مینیو تھا وہ سارا لکھ لیا، وہ براڈ کاسٹ کر دیا۔
اچھا،
سمجھ گیا آپ۔ اب اس کا پتہ 3-4 ہفتے کے بعد چلا کہ اس شخص نے یہ کیا تھا
کہ کینٹین میں کیا کھانا ہے، مینیو کیا ہے، کون کون سی ڈشز،
وہ
محسوس براڈ کاسٹ
خبر کے طور پر براڈ کاسٹ کر دیا۔
ٹھیک،
اچھا ایک اور میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک دن میں اور مارک ڈاٹ ہم دونوں کھڑے ہوئے کوریڈور میں باتیں کر رہے تھے۔ مارک ڈاٹ نے کہا کہ ذرا یہاں،
یہ مارک ڈاٹ کون؟
مارک ڈاٹ ہمارے ہیڈ آف سروس تھے، سب سے بڑے ہمارے کیا کہتے ہیں افسر۔ ہم دونوں کھڑے ہوئے کوریڈور میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ذرا سا یہاں ہندی سروس کا ٹرانسمیشن ہو رہا ہے، ذرا اندر چلتے۔ وہاں جا کے ہم ایس ایم کے پاس کھڑے ہو گئے، ماگڈاٹ جو تھے وہ مستقل یہ دیکھتے رہے کہ ڈاکٹر کوشک جو ہے وہ خبریں پڑھ رہے ہیں. میں ماگڈاٹ سے باتیں کرتا رہا, میں نے محسوس کیا کہ ماگڈاٹ میری بات نہیں سن رہے.
اچھا,
ایک دم سے انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر کوشک کا بلٹن کہا ہے, کون سے کاغذ سے یہ پڑھ رہا ہے. میں نے دیکھا تو اس کے ہتھیلی کے اوپر, ڈاکٹر کوشک کی ہتھیلی کے اوپر اتنا بڑا پرچہ ایک رکھا ہوا تھا اور اس پرچے سے وہ پوری خبریں سنا رہا تھا.
کیا مطلب؟ اتنے سے پرچے پر تمام
اتنے سے پرچے کے اوپر جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا اس سے وہ خبریں پڑھ رہا تھا. جب ٹرانسمیشن ختم ہوا تو ماگڈاٹ اسے اپنے ساتھ لے گئے اپنے کمرے میں, جا کے اس سے کیا باتیں کی یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ کہ کوئی ایسی سرزنش نہیں کی جس سے معلوم ہو کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا تھا, لیکن وہ جو اعتماد تھا اس کے اوپر وہ مجروح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں باتیں ہو گئی.
یہ باتیں ہو گئی. میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو بلٹن جایا کرتے تھے اس کے بیک ٹرانسلیشن ہوا کرتے تھے. بنگالی سروس میں تو ایک انگریز بیٹھ کر کے باقاعدہ نوٹس لیا کرتا تھا, یہ میری اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ ہے. اور خود اردو کے جو بعض افراد تھے ہمارے سینئر ساتھیوں میں سے بھی, وہ خبروں کا ترجمہ اسی پیج پر کر دیتے تھے اور وہ بھی پینسل سے کر دیا کرتے تھے تاکہ پتہ چلے اگر وہ کوئی بیک ٹرانسلیشن ہو کہ بھائی کس لفظ کا ترجمہ کیسے گئے. یہ سب کیا تھا؟
نہیں نہیں, یہ بیک ٹرانسلیشن جو تھے وہ ہر ٹرانسمیشن کے نہیں ہوتے تھے, یہ کسی ٹرانسمیشن کے ہوتے تھے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ جو کچھ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں. ہم ہمیشہ نہیں ہوتے تھے. اچھا, اب آئیے اب 1971 کی طرف. 1971 میں یہ ہوا کہ ہم یہاں 5-6 آدمی تھے کام کرنے والے, اتھر یہاں نہیں تھے, اور ہمارے ساتھ تھے اس وقت راشد الغفور, حسن زکی کاظمی, ضمیر الدین احمد بہت مشہور افسانہ نگار تھے, وہ تھے, مختار زمن بہت بڑے ہمارے جرنلسٹ تھے.
جتنے نام لیے ان میں سے تین تو اب مرحوم ہو چکے,
ایک دو تین سب مرحوم ہو چکے. اچھا, اور اس کے علاوہ سوائے ایک اپنے وقار صاحب کے, وقار صاحب جو تھے وہ 10 سال پاکستان میں رہنے کے بعد وہ واپس آئے تھے, اور فروری کے مہینے میں واپس آئے تھے. ایک دن کسی ٹرانسمیشن میں ہم میں سے کسی ایک شخص نے ایک بہت بری حرکت کی, اور بری حرکت یہ تھی کہ اس زمانے میں اسرائیل کا ایک وزیر تھا موشے دایان,
بالکل
اس کی ایک آنکھ نہیں تھی, اس کے اوپر وہ پیچ لگا کرتے,
وزیر دفاع اسرائیل کے موشے دایان وہ پیچ لگایا کرتے,
پیچ لگایا کرتے, اس کو کاڑا دجال کہہ دیا.
ہیں بلٹن میں؟
بلٹن میں
کاڑا دجال, اور یہ بی بی سی سے گیا؟
بی بی سی.
ٹھیک,
ظاہر ہے وہ پکڑے گئے فوری طور پر, ان کو معطل کر دیا گیا, اور بالکل ٹھیک معطل کیا گیا. ٹھیک ہے, ان صاحب کو جنہوں نے ایک بات مان گئی تھی, لیکن مجھے بہت غصہ آیا بہت شدید, اور میرے غصہ آنے کی وجہ جو تھی وہ 1.5 سال پہلے کا ایک واقعہ تھا. ہوا یہ تھا کہ 1969 میں ہم لوگ جہاں نما کر رہے تھے ادھر سے, اور ادھر سے بھی ہندی سروس کی طرف سے ایک پروگرام ہوتا
وشو بھارتی,
وشو بھارتی ہوا.
صحیح,
ٹھیک ہے نا. اتوار کی شام کو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنا اپنا پروگرام کر رہے تھے, کچھ شور مچا تو معلوم ہوا کہ انڈین ہائی کمیشن جو ہے وہ ہمارے برابر میں تھا, مشاور کے برابر میں. وہاں ایک مظاہرہ ہو رہا ہے جس میں انڈین فیڈریشن, انڈین مسلم فیڈریشن والے مظاہرہ کر رہے ہیں احمد آباد میں رائٹس کے سلسلے میں. وہ جا کے میں نے کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھا, واپس آ کے اپنے بیٹھ کے کام کرنے لگا. تھوڑی دیر میں اس دن کے جو انچارج تھا وہ میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ ایک تو تمہارے لیے پیغام ہے, اور پیغام یہ ہے ہندی سروس کے انچارج کی طرف سے کہ تم اس مظاہرے کو کور مت کرنا.
کیا مطلب؟
اس مظاہرے کی خبر اپنے پروگرام کے اندر میں شامل مت کرنا.
ابھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوتا, کوئی ڈائریکٹو نہیں آتا کہ یہ کرنا نہیں کرنا, تو یہ کیا ہے؟
پوری بات سن لو.
ٹھیک ہے,
اس نے کہا کہ یہ تو پیغام ہے, اور میں انچارج ہوں آج کے تمام ٹرانسمیشنز کا, میری طرف سے آپ کو حق ہے, آپ کا جو جی چاہے کرے. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس مظاہرے کو کوئی میں کور کروں, کیونکہ وہ مظاہرے تو ہوتے رہتے تھے انڈین ہائی کمیشن کے سامنے, تو ہر مظاہرے کو میں کیوں کور کرتا. ٹھیک ہے نا, لیکن اس پر مجھے بہت غصہ آیا, تو میں نے راشد الغفور کو ایک ٹیپ ریکارڈر دیا کہ جائیے اور جا کے ذرا سا इसको कवर कर, इसको कर लीजिए, डेढ़ मिनट की रिपोर्ट मुझे बना के दे दीजिए। ब्रॉडकास्ट हो गई वो। सुबह को इससे पहले कि मैं सो के उठूँ, मेरे पास एक टेलीफोन आया। टेलीफोन ये था मेरे कि जो मेरे कुलीग थे जिन्होंने उस रात खबरें पढ़ी थी कि जब ये ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो उससे पहले हिंदी सर्विस का ब्रॉडकास्ट था, उसमें ये कहा गया कि ये जो कुछ मुजाहरा हो रहा था यहाँ इंडियन हाई कमीशन के सामने, उसमें कोई 20-25 लोग थे और ये सारे के सारे पाकिस्तानी थे, इनका कोई ताल्लुक इंडियन मुस्लिम फेडरेशन से नहीं था।
ये इंडियन ट्रांसमिशन में, हिंदी सर्विस के ट्रांसमिशन में गया,
मैं जा रहा है, और जो कुछ उर्दू ट्रांसमिशन में जो कुछ ब्रॉडकास्ट हो उस पर यकीन न कीजिएगा।
सही,
ये मुझे मालूम हुआ। मैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे ट्रेन पकड़ के सबसे पहले बुश हाउस पहुँचा और सीधा मैं कंट्रोल रूम में गया। कंट्रोल रूम से वालों से कहा कि वो मुझे टेप दे दीजिए जिसमें सारे सब कुछ ब्रॉडकास्ट होता, रिकॉर्ड होता था। उन्होंने देखा, देखा उनका सब वो टेप तो जा चुका है यहाँ से। उसके बाद मैं आया हिंदी सर्विस में, गया उनसे कहा कि रात के जो स्क्रिप्ट हैं वो मुझे दे दीजिए। सेक्रेटरी ने कहा कि साहब वो स्क्रिप्ट तो नहीं दिए आज, आज यहाँ नहीं स्क्रिप्ट नहीं आए।
कंट्रोल रूम के पास टेप नहीं, इनके पास स्क्रिप्ट नहीं।
मैंने बैठ के एक 4 सफ़े का एक ख़त लिखा मार्क डॉट के नाम, और मैंने उसमें बताया कि ये सब कुछ हो चुका है। 1.5 साल तक किसी ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अब मुझे गुस्सा ये था 1971 में कि उस वाक़े के ऊपर कोई इकदाम नहीं किया गया, इस वाक़े पर बिल्कुल सही इकदाम किया गया, लेकिन इस वाक़े पर इकदाम किया गया, ठीक है ना। अच्छा, ये सब कुछ हो चुका। अब मेरे अंदर वो जो था गुस्सा जो था वो बढ़ता चला जा रहा था। 1971 की जंग जारी थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, उसमें बहुत से, चूँकि पाकिस्तान वालों ने एक सबसे बड़ी हिमाकत ये की थी कि बाहर के जितने भी नामनिगार थे उनको मशरक़ी पाकिस्तान से, जो सब मशरक़ी पाकिस्तान था, निकाल दिया था, और वो सारे के सारे बॉर्डर पर, हिंदुस्तान के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए बैठे थे। जो कुछ भी उनको हिंदुस्तान वाले, हिंदुस्तान की फ़ौज जो कुछ बताती थी वो उनके पास आता था, जो वहाँ से लोग भाग भाग के आ रहे थे मशरक़ी पाकिस्तान से उनसे जो कुछ सुनते थे वही रिपोर्टिंग हो रही थी यहाँ, न सिर्फ BBC में बल्कि सारी दुनिया में वही रिपोर्टिंग हो रही थी। बिल्कुल वन साइडेड था सारा का सारा, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने एहतजाज किया कि साहब ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने हमें ये सबक दिया है कि हमेशा वाकये के दोनों रुख पेश किए जाए, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन बहरहाल BBC वालों की मजबूरी थी अपनी कि इनके पास दूसरा रुख नहीं था, ठीक है ना। अब पाकिस्तानी हुकूमत जो एक क्या कहते हैं, एक नोट जारी कर देती थी उसके ऊपर तो एतबार नहीं किया जा सकता था ना। अच्छा, बहरहाल इनकी मुसीबत वो थी, लेकिन ये कि मेरा जो क्या कहते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर के साथ जो ताल्लुक़ था उसमें ये रंजिश जो है बढ़ती चली गई। इस सिलसिले में एक और बहुत दिलचस्प बात हुई, वो ये कि जो कुछ यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा था उसके बारे में बहुत शदीद रद्दअमल हमारे सुनने वालों में हुआ, बेहद सख्त, और ऐसे बुरे ख़त आने शुरू हुए कि अंदाज़ा नहीं कर सकते। गालियाँ, जान लेने की धमकियाँ, हमारे ख़ानदान वालों के साथ से इंतकाम लेने की धमकियाँ, ये सब कुछ आना शुरू हो गया। लेकिन हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र साहब ने एक अक्लमंदी का सबूत ये दिया कि ये खतूत जो थे वो अंजुमन प्रोग्राम में ब्रॉडकास्ट नहीं किए,
याद है,
ब्रॉडकास्ट नहीं किए। और कोई 3-4 महीने के बाद उन सारे खतूत को जमा करके और उनका एक जवाब 2 पैराग्राफ का बनाया गया, लिखा गया, और मुझसे ये कहा गया कि मैं ये जवाब सैरबीन प्रोग्राम में पेश कर दूं। मैंने कहा मैं सैरबीन में नहीं करूँगा। पूछा क्यों? मैंने कहा कि अंजुमन में ख़त आए हैं, अंजुमन प्रोग्राम जो है आपके खतूत का प्रोग्राम है, आप वहाँ ब्रॉडकास्ट कीजिए। सैरबीन کو سے کوئی تعلق نہیں اس کا. سربین سے متعلق ضرور ہیں یہ, لیکن ہے انجمن پروگرام کے, آپ وہاں کیجیے براڈ کاسٹ. 15-20 دن تک میرے اور پروگرام آرگنائزر کے درمیان جھگڑا ہوا رہا. آخر
میں اس پروگرام آرگنائزر کا نام پوچھنے کی ضرورت کروں؟
ٹوائن میسن. ٹھیک, اچھا جھگڑا ہوتا رہا. اچھا آخر میں میں نے عاجز آ گیا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آج یہ براڈ کاسٹ کیے دیتا ہوں. اور میں نے وہ سارے کے سارے اپنا پروگرام بنایا اس کا, سربین کا, اور سب سے آخر کا جو آئٹم تھا وہ ان خطوط کے جواب کا رکھ لیا.
ٹھیک,
ٹرین میں سندوڑے ہوئے آئے میرے پاس, کہہ لگے نہیں, جہاں انڈیا پاکستان کی لڑائی کا ذکر ختم ہوتا ہے اس جگہ یہ براڈ کاسٹ کیجیے آپ. میں نے کہا نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا. کہنے لگے کہ اگر ڈائریکٹر جنرل آ جائیں کہنے کے لیے, میں نے کہا ڈائریکٹر جنرل کو بھی یہی جواب ہے میرا کہ جب تک میں کوئی چیز براڈ کاسٹ نہ کر لوں آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کے اوپر اعتراض کریں.
صحیح.
تو ٹرمیسر نے کہا کہ پھر اس کا وہ کیا ہے, حل کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا حل صرف یہ ہے کہ میں یہ پروگرام کرنا بند کر دیتا ہوں, کسی اور کو دے دیجیے, اس سے کہیے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ براڈ کاسٹ کر دے. اگلے دن سے میں نے یہ پروگرام کرنا بند کر دیا, یہ براڈ کاسٹ ہو گیا. اس دوران میں یہ ہوا کہ جنگ اخبار میں اس زمانے میں کسی صاحب نے ایک کالم لکھ دیا میرے بارے میں کہ راشد اشرف اور بی بی سی میں یہ کیا کہتے ہیں نوک جھوک چل رہی ہے. حالانکہ اس کا تعلق صرف میرے اور ٹوین میسن کے درمیان تھا, اس کا تعلق کسی اور سے نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات باہر جائے. پھر بمبئی کے ایک اخبار میں ایک خبر شائع ہو گئی جو بالکل الٹ تھی. وہ یہ کہ راشد اشرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش کے حق میں ہو گئے.
اچھا,
یہ تمام باتیں. اب ان باتوں نے اور بی بی سی کے اوپر اثر ڈالا کہ بھئی یہ راشد اشرف جو ہے یہ تو انتہائی باغی شخص ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ ماک ڈاڈ, ٹوین میسن اور میں, ہم تینوں ٹیکسی پہ بیٹھ کے جنگ اخبار جا رہے تھے, اور وہاں یہ بات نکلی. تو میں نے ماک ڈاڈ سے کہا کہ دیکھیے ماک ڈاڈ, آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں بی بی سی کا وفادار ہو جاؤں. میں صرف اپنے پیشے کا وفادار ہوں, بی بی سی کا وفادار نہیں ہوں. لیکن چونکہ بی بی سی جو ہے وہ بھی اسی پیشے کی وفادار ہے, لہذا ہم دونوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. جس وقت آپ یہ کرتے ہیں کہ بی بی سی کو اس پیشے سے, صحافت کے پیشے سے وفاداری جو ہے وہ چھین لیتے ہیں, اس وقت میری اور بی بی سی کے درمیان کانفلکٹ شروع ہوتا ہے. تو آپ نے جو کچھ مجھے سبق سکھایا ہے 3-4 سال کے دوران میں, کہ ہم ہر چیز کو کے دونوں پہلو سامنے رکھیں, ایک پہلو کا بھی سامنے رکھیں, دونوں پہلو سامنے رکھیں, ہر بات صداقت کے ساتھ مائکروفون کے اوپر بیان کریں, اس کو اگر میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ مجھے نہیں روک سکتے.
تو وہ قصہ ختم ہو گیا پھر؟
پھر اس بس قصہ ختم ہو گیا اور میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا.
کیا مطلب؟ قصہ بھی ختم, آپ کا کانٹریکٹ بھی ختم.
کانٹریکٹ بھی ختم ہو گیا. لیکن لیکن یہ ہے کہ ایک بات بہت عمدہ بات ہے اس ادارے میں, تھی کم سے کم انسانیت بہت تھی. انہوں نے میرا کانٹریکٹ تو یقینی طور پر ختم کر دیا, حالانکہ یہ کانٹریکٹ میرا کنٹینیوئنگ کانٹریکٹ کرنا چاہتے تھے.
میں آخر کے 30 سیکنڈ لینے والا, مجھے بہت اہم اعلان کرنا ہے. اب آپ کا گھڑی دیکھ کے 17 سیکنڈ ہے سر.
اچھا بس, لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے متبادر 42 سال ساتھ میں رکھا اپنے, بس یہ سارا قصہ.
اچھا راشد صاحب, یہ تو سین بھی سیٹ ہو گیا. بی بی سی کی جو بارے میں ہمیں بات کہنی تھی وہ ہم نے کہہ دی. اب کل سے میری خواہش کوشش یہ ہوگی کہ جو لوگ سربین سے براہ راست متعلق رہے ہیں, سربین پیش کرتے رہے ہیں, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آل راؤنڈر ہیں, وہ ایڈیٹر بھی ہیں, ایڈٹ بھی کرتے ہیں پروگرام, پیش بھی کرتے ہیں, بعض صرف پیش کرتے ہیں, تو ان سب لوگوں کو, نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں, میں متعارف کرانا شروع کروں گا. جتنا جس کو میں زیادہ سے زیادہ وقت دے سکا وہ میں دوں گا. آپ کی اجازت ہے؟
بالکل بالکل,
میرا خیال اچھا رہے گا.
ہاں,
ان لوگوں کا आना चाहिए, बिल्कुल ये कल से शुरू होगा सिलसिला। तो साहब यहाँ पर सैरबीन अपने अख्तिताम को पहुँचता है। सैरबीन के एडिटर थे सकलैन इमाम, जो एडिटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, प्रेजेंटर भी रहे, उनकी भी बातें आप सुन सकेंगे। प्रोड्यूसर थी इस प्रोग्राम की नुसरत जहाँ, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से आमिर सिद्दीक, लंदन से डोमिनिक डिलागी। तो मैं अपनी पूरी टीम समेत आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आखिर में खास खास खबरों का खुलासा नादिया सुलेमान की ज़बानी।
इंडियन बहरिया के सरबरा एडमिरल सुनील लांबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान में अब भी दहशतगर्दों को हमलों की तरबियत देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अफगान फोर्सेस को तरबियत देने वाले 3 अमरीकी अहलकार अफगानिस्तान के शहर गजनी में एक धमाके में हलाक हो गए हैं, जबकि 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। यूरोप की अदालत इंसाफ के जजेस आज जायजा ले रहे हैं कि क्या दीगर रुकन ममालिक की इजाज़त के बगैर बरतानिया यूरोप से अलहदगी का फैसला मुअत्तल करके यूरोपीय यूनियन में रह सकता है या नहीं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मार्शल लॉ लगाने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि यूक्रेन की पार्लियामेंट ने फैसले की तायद कर दी है। अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि यमन की अहम बंदरगाह हुदैदा पर इमदादी सामान के रसद के हवाले से जारी ऑपरेशन कशीदा सूरत हाल के बायस गुज़िश्ता 2 हफ्तों में निस्फ से भी कम रह गया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।